بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ آج بھی میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سزواری۔ آج کے پروگرام میں ہم یورپی نوجوانوں کے نام رہبر انقلاب اسلامی کے دوسرے خط کے بارے میں اپنے ممتاز تجزیہ نگاروں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایک بار پھر یورپی نوجوانوں کے نام ایک خط لکھا ہے، جس میں آپ نے دہشت گردی، انتہا پسندی اور اسلاموفوبیا، نیز اسلامی بیزاری کے اسلام سے بیزاری کے منصوبوں کی جانب متوجہ کرتے ہوئے اسلام کی براہ راست شناخت حاصل کرنے کی انہیں دعوت دی ہے۔ آپ کے نے پیرس کے حالیہ واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے اور مغربی نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات میرے لیے انتہائی افسوسناک ہے کہ آپ سے گفتگو کی وجہ اس قسم کے واقعات بنے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر دردناک مسائل چارہ جوئی کی زمین اور ہم خیالی کا میدان فراہم نہ کریں تو اس کا دگنا نقصان ہوگا۔ دنیا میں کسی بھی جگہ کسی بھی انسان کا رنج و علم اپنے آپ میں تمام نوع انسانی کے لیے اندوہناک ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے خط میں دہشت گردی کی پیدائش میں امریکہ اور مغربی ملکوں کے کردار اور اس پر بھی روشنی ڈالی ہے اور داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کی جڑوں کو برآمداتی ثقافت کی بے ہنگم ملاپ کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ آپ نے اپنے خط میں مغربی ثقافتی الغار کے بارے میں بھی دنیا کی دیگر تہذیبوں کو نابود کر دینے کی پالیسیوں کی جانب بھی خبردار کیا ہے اور یہ سوال اٹھایا ہے کہ وہ لوگ جو یورپ میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی ماحول میں فکری اور نفسیاتی پرورش انہوں نے پائی ہے، اس قسم کے گروہوں کی جانب کیوں کر مائل ہو رہے ہیں؟ یورپی نوجوانوں کے نام اپنے خط میں رہبر انقلاب اسلامی نے دہشت گردی کے واقعات کے بعد مغربی ملکوں میں بسنے والے مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کے منفی رد عمل کی بابت بھی خبردار کیا اور فرمایا کہ مغربی نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کی صحیح شناخت اور ناگوار واقعات سے سبق حاصل کرتے ہوئے اسلام کے ساتھ صحیح اور باعزت رشتوں کی بنیاد رکھیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس موضوع پر تفصیل سے جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، پروگرام انداز جہاں میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم رہبر انقلاب اسلامی کے یورپی نوجوانوں کے نام دوسرے خط کا جائزہ لیں گے۔ اس موضوع پر ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ممتاز تجزیہ نگار جناب راشد نقوی صاحب کو۔ اس کے علاوہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ خرم زکی صاحب موجود ہوں گے، اور جبکہ نئی دہلی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شکیل شمسی صاحب۔ ہم ان تمام تجزیہ نگاروں کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں اور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی اس پر گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن پہلے ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے، اس کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے مغربی ملکوں کے نوجوانوں کے نام اپنے دوسرے خط میں صحیح شناخت اور تدبر کی دعوت دی اور تلخ تجربات سے سبق لے کر عالم اسلام کے ساتھ باعزت اور صحیح رشتوں کی بنیاد رکھنے کا مشورہ دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے پیرس میں گزشتہ 13 نومبر کو ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ اندھی دہشت گردی نے فرانس میں جو تلخ سانحے رقم کیے، سانحوں نے مجھے ایک بار پھر آپ نوجوانوں سے گفتگو پر مجبور کر دیا۔ میرے لیے یہ افسوس کا مقام ہے کہ گفتگو کی وجہ اس طرح کے واقعات بنے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر دردناک مسائل چارہ جوئی کی زمین اور ہم خیالی کا میدان فراہم نہ کریں تو دگنا نقصان ہوگا۔ دنیا میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی انسان کا رنج و علم اپنے آپ میں تمام نوع انسانی کے لیے اندوہناک ہوتا ہے۔ رہبر رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خط میں دہشت گردانہ واقعات کے ذمہ داروں سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی نفرت و بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے مغربی ملکوں کے نوجوانوں سے کہا کہ یہ میرا نظریہ ہے کہ صرف آپ نوجوان ہی آ کے ناموفق تغیرات سے سبق لے کر مستقبل کی تعمیر کی نئی راہیں تلاش کرنے اور اس انحرافی پیش قدمی کو روکنے پر قادر ہوں گے جس نے مغرب کو آج اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے انتہائی کلیدی نقطے کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ دہشت گردی آج ہمارا اور آپ کا مشترکہ درد ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس بد امنی اور اضطراب کا سامنا آپ نے حالیہ سانحے میں کیا اور اس رنج و علم میں جسے عراق، یمن اور شام اور افغانستان کے عوام برسوں سے جھیل رہے ہیں، دو بنیادی فرق پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عالم اسلام حدود کے اعتبار سے کئی گنا زیادہ وسیع علاقے میں اس سے کئی گنا زیادہ حجم کے ساتھ اور بہت زیادہ طولانی مدت کے دوران تشدد اور دہشت گردی کی بھینٹ چڑھتا رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ بدقسمتی سے اس تشدد کی ہمیشہ بعض بڑی طاقتوں کی طرف سے گوناگون روشوں سے اور بہت مؤثر انداز میں حمایت کی جاتی رہی ہے۔ آج شاید ہی کوئی شخص ہو جسے القاعدہ، طالبان اور اس منحوس سلسلے کی کڑیوں کی تشکیل، انہیں تقویت پہنچانے اور اسلحہ فراہم کرنے میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کے کردار کا علم نہ ہو۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خط میں اسرائیل کی سرکاری دہشت گردی کو حاصل پشت پناہی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے خط میں لکھا ہے کہ فلسطین کے ستم دیدہ عوام 60 سال سے زیادہ عرصے سے بدترین قسم کی دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر آج یورپ کے عوام چند روز پہلے گھروں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں اور پرہجوم مقامات پر جانے سے اجتناب کر رہے ہیں، تو فلسطینی خاندان دسیوں سال سے حتیٰ خود اپنے گھر میں بھی صہیونی حکومت کی انہدامی اور قتل و غارت کی مشین سے محفوظ نہیں ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مسلم ممالک پر مغرب کی لشکر کشی کے تباہ کن نتائج کا ذکر کرتے ہوئے اپنے خط میں فرمایا کہ عزیز نوجوانوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی وقت یا مستقبل میں فریب سے آلودہ اس ذہنیت کو تبدیل کریں گے، اس ذہنیت کو جس کا ہنر دراز مدتی اہداف کو پنہان رکھنا اور موزیانہ اغراض و مقاصد پر ملمہ چڑھا دینا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دنیا کے ملکوں پر مغربی ثقافت مسلط کرنے کی سامراجی کوششوں پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ میں ثقافتی رشتوں کی قدر و قیمت کا منکر نہیں ہوں، یہ رشتے جب بھی فطری حالات میں اور میزبان معاشرے کے احترام کے ساتھ قائم ہوئے ہیں ان سے نمو، بالیدگی اور بے نیازی ملی ہے۔ اس کے برخلاف ناہموار اور مسلط کردہ رشتے ناکام اور ضرر رساں ثابت ہوئے ہیں۔ نہایت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ داعش جیسے پست گروہ امپورٹڈ ثقافتوں سے انہی ناکام رشتوں کی پیداوار ہیں۔ اگر خرابی عقیدے میں ہوتی تو استعماری دور سے پہلے بھی عالم اسلام میں ایسے گروہ نمودار ہوتے، جبکہ تاریخ اس کے برخلاف گواہی دیتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید تحریر فرمایا کہ دوسری جانب یہ سوال بھی کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو یورپ میں پیدا ہوئے اور اسی ماحول میں فکری و نفسیاتی پرورش پائی، اس قسم کے گروہوں کی جانب کیوں مائل ہو رہے ہیں؟ کیا یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ کچھ افراد جنگ زدہ علاقوں کا ایک دو سفر کر کے یک بارگی اتنے انتہا پسند بن جائیں کہ اپنے ہی ہم وطنوں پر گولیوں کی بوچھار کر دیں؟ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ میں آپ نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک صحیح شناخت اور گہرے ادراک کی بنیاد پر اور ناگوار تجربات سے سبق لیتے ہوئے عالم اسلام کے ساتھ صحیح اور باعزت رشتے کی داغ بیل رکھیے۔
جی ناظرین، یورپی نوجوانوں کے نام رہبر انقلاب اسلامی کے خط کے اقتباسات آپ نے ملاحظہ کیے، ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ظاہر ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کا یہ خط ایک جامع اور بسیط خط ہے اور اس کے اندر بہت سے زاویے ہیں اور بہت سے نکات ہیں جن کو اجاگر کرنا ضروری ہے، اور سحر عالمی نیٹ ورک اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہے کہ ایک دلسوز رہنما اور شفیق باپ کی حیثیت سے رہبر انقلاب اسلامی نے یورپی نوجوانوں کے نام جو خط لکھا ہے اس کے مختلف پہلوؤں اور جہتوں اور زاویوں کو اجاگر کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے آئندہ کے بھی چند پروگرام انداز جہاں کے اسی سلسلے کے لیے مختص کیے ہیں، جس میں ہم رہبر انقلاب اسلامی کے اس خط کا مختلف جہتوں اور زاویوں سے آپ کی خدمت میں جائزہ لیں گے۔ بہرحال آج کے پروگرام کی میزبانی میرے ذمہ ہے، لہٰذا میں آپ کو اس پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم نے اس موضوع پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ممتاز تجزیہ نگار اور مشرق وسطی کے امور کے ماہر جناب ڈاکٹر راشد نقوی صاحب کو۔ اس کے علاوہ کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب خرم زکی صاحب، اور نئی دہلی اسٹوڈیو میں ممتاز تجزیہ نگار جناب شکیل شمسی صاحب ہوں گے۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں راشد نقوی صاحب سے۔ راشد نقوی صاحب، پہلے تو میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
جی بہت شکریہ۔
راشد صاحب، دیکھیے رہبر انقلاب اسلامی نے جتنے دلسوز انداز میں یہ خط لکھا ہے اور ایک شفیق اور مہربان باپ کی حیثیت سے ان کا جو ایک کردار اب تک رہا ہے اور ہمارے سامنے نظر آتا ہے، اس کے تناظر میں رہبر انقلاب اسلامی نے صرف یہ یورپی نوجوانوں کو براہ راست مخاطب کرنے کی جو کوشش کی ہے، اس پر روشنی ڈالیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں انہوں نے براہ راست یورپی نوجوانوں کو مخاطب کیا اور دوسری بار ایسا کیا انہوں نے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے خود اپنی گفتگو میں بھی اور آپ کی رپورٹس میں بھی اس خط کے عنوان سے مختلف اس کے اقتباسات سامنے آئے، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی بیان، تحریر یا موقف سامنے آتا ہے تو ایک موضوع پہ خصوصی توجہ دی جاتی ہے کہ زمان و مکان کے عنوان سے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کون یہ پیغام دے رہا ہے، کون یہ خط لکھ رہا ہے، کس کا یہ موقف ہے۔ اس تینوں کو اگر آپ جائزہ لیں، زمان، مکان اور شخصیت، تو اس وقت ضرورت تھی ایک ایسے فرد کی کہ جو معاشرے کو جانتا ہو، جس نے معاشرے کو ایک مذہب کے طور پہ، ایک فرقے کے طور پہ یا ایک سیکٹ کے طور پہ نہ دیکھا ہو، جو ایک انسانیت کی بنیاد پہ جو معاشرے کو دیکھ رہا ہو۔ اس وقت ضرورت تھی، تقاضا تھا وقت کا کہ ایسا ایک پیغام آنا چاہیے، اور یہ ہمارے انبیاء کا، اوصیاء کا، اولیاء کا یہ روش رہی ہے کہ جب بھی معاشرے کے اندر ایک جرم، ایک مشکل، ایک مصیبت آتی ہے تو یہ لوگ میدان میں آتے ہیں اور یہ آ کے اپنا ایک جسے کہتے ہیں ذمہ داری اور اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ رہبر انقلاب نے، جیسے اس سے پہلے بھی چارلی ایبڈو میگزین کے عنوان سے بھی، اس وقت بھی آپ نے نوجوانوں کو مخاطب کیا تھا اور یورپ کے نوجوانوں کو مخاطب کیا، اب دوسرا خط بھی بالکل اسی طرز کا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں گویا یہ اس کی دوسری قسط ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے کہ جس انداز سے اس وقت نہ صرف اسلام کو، میں ذرا اسلام سے ہٹ کے بات کرتا ہوں، جس انداز سے مذہب کو اور دین کو اور آسمانی تعلیمات کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ضروری تھا کہ کوئی ایک ایسا ہادی، ایک ایسا رہبر، ایک ایسا رہنما میدان میں آئے۔ اور یقین کریں کہ یہ ایک دو دن کا جو ایک وقفہ ہے یورپ سے، ادھر ادھر سے جو ہمارے رابطے ہیں، پھر آج کل تو سوشل نیٹ ورک کی یعنی سہولت اتنی آسان ہے کہ کم خرچ پہ اور فوری یہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی یورپ کے اندر موجود مذہبی فکر رکھنے والے لوگوں نے اس کو اپنے لیے ایک مشعل راہ لی ہے، بلکہ بعض میرے پاس ایسی تصویریں آئی ہیں یعنی جو خود یعنی انسان کو ایک سکون ملتا ہے ان کو دیکھ کے، کہ یورپ کے نوجوان چوکوں پہ کھڑے ہو کے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے وہ اس خط کو تقسیم کر رہے ہیں نوجوان نسل میں یورپ کے اندر، یعنی وہ ان کو انتظار تھا۔ یہ جو درمیان میں واقعہ ہوا نا فرانس کا، اس واقعے اور درمیان میں یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں کہ مسلمانوں پہ ایک مصیبت رہی ہے، یعنی خود اسلام پہ کیا حملے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو کس انداز سے کنڈیم کیا گیا ہے، انتظار تھا ایسا کہ کوئی ایسا ایک جامع قسم کا اسلام کی طرف سے، کسی آسمانی دین کی طرف سے ایک پیغام آنا چاہیے۔ اور واقعاً رہبر نے، وہ علامہ اقبال کا ایک بڑا معروف شعر ہے، کبھی کبھی اس کی تعبیر میں مشکل پیش آتی تھی، لیکن ریپر کے اس خط یا اس سے پہلے والے کے اقدامات جو ہے نا، وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ اقبال نے جو ایک سوچا تھا نا کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. دیکھیں اس خط کے اب اس افق کو دیکھیں، وہ جو نگاہ بلند اقبال نے جس کا کہا نا، وہ جو ریپر نے اس کے اندر انسانیت کے عنوان سے سوال اٹھایا اور کہا کہ ایک انسان پہ جب ظلم ہوتا ہے تو وہ گویا پوری انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ نہ سمجھے کہ یورپ کے اندر اگر یہ واقعہ ہوا تو صرف اہل یورپ یا وہ اس مخصوص مذہب کے لوگ جو ہیں پریشان نہیں ہوئے. جس انسان کے اندر، جو باشعور انسان ہے، اس نے اس تکلیف کو اپنے اندر محسوس کیا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ تو آپ کو تو ایک دو واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہم جو اسلام، جو ہمارا سب سے جسے کہتے ہیں امن و آشتی کا مذہب ہے، جو دعوتی امن کی دیتا ہے، اس کے ساتھ تو ایک طویل عرصے سے اور لمبے عرصے سے اور بڑے پیمانے پہ جو ہے اس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے. تو میں اپنی بات کی طرف اور آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ نوجوان نسل کو، اصل میں مخاطب رہبر کے بے شک نوجوان نسل ہے، لیکن اس میں باشعور طبقہ ہے. چونکہ نوجوان نسل نے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے مستقبل میں آ کے، کیونکہ جو ایک پرانا ذہن ہے، جو ان کا تعصب بن چکا ہے، چاہے وہ کسی مسلک سے ہے، کسی مذہب سے ہے، وہ ہارڈ لائنر ہو چکے ہیں اپنے، اس کو اس کی واپسی مشکل ہے. لیکن یوتھ کے لیے ایک راستہ کھلا ہے اور رہبر نے یہ یعنی بار بار، یعنی آپ مختلف جملوں میں دیکھیں کہ پوری سمجھ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ صحیح شناخت کرو. یعنی یہ مسلط نہیں کر رہے رہبر یہاں پہ، نوجوانوں کو مخاطب کر کے، نوجوانوں کے اس ذہن کو دیکھتے ہوئے. نوجوان جذب کرتا ہے چیزوں کو، اگر اس پہ آپ مسلط کریں گے تو اس کے بعض دفعہ منفی اثرات ہوتے ہیں، اس کا رد عمل آتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رہبر نے بڑے پیار سے، خوبصورت انداز سے نوجوانوں کی اس ذہن کی اس کیفیات کو پڑھتے ہوئے ان کو دعوت دی ہے. یہ اصل میں یہ خط جہاں پہ اسلام یا دین کی ایک دفاع کے عنوان سے بات کی گئی ہے کہ جو لوگ سیکولرزم کے نام پہ، ہومنزم کے نام پہ، مختلف ازمز کے نام پہ الہی اور آسمانی تعلیمات کو اس وقت مشکوک بنانا چاہ رہے ہیں، رہبر نے سب کا جواب دیا اس خط کے اندر. جیسے آپ نے خود بھی اشارہ کیا تھا کہ بہت سارے مطالب ہیں، یعنی آپ اس کی ایک ایک سطر کو اگر تشریح کرنا شروع کر دیں تو انسان کو لگتا ہے کہ یہ انسانیت کی نمائندگی ہو رہی ہے، یہ ایک حقیقت کی نمائندگی ہو رہی ہے. اور رہبر نے اس کو پیش کیا ہے، اور آپ گفتگو کا جب مرحلہ آگے بڑھائیں گے اور نوجوان نسل کو مخاطب کرنا کہ یہ ہے کہ نوجوان نسل قبول کرتی ہے اور ایک لمبے عرصے کے لیے ان کے سامنے ایک اس کے اپنا جو ہے ایک ویژن ہے. تو رہبر نے بھی، جو میں نے اقبال کا کہا نا، رہبر نے ایک بڑا ویژن پیش کیا ہے. یعنی اس کو ایسے نہیں کیا کہ ایک واقعے کے عنوان سے لیا ہے، کہتے ہیں یہ واقعہ تو ہو گیا ہے لیکن آئندہ کا افق دیکھو کہ کس انداز سے آپ نے مذاہب نے آپس میں، آسمانی مذاہب نے آپس میں کیسے زندگی گزارنی ہے. رہبر نے دعوت دی ہے اور دعوت میں کہا ہے سوچ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اور صحیح شناخت کے ساتھ آؤ، اور پروقار انداز سے اسلام کے ساتھ. یہ نہیں کہا کہ مثلا وہ کریں کہ پروقار، عزت منزلت کے ساتھ آؤ اور ان ادیان کو آپس میں ملا کے دیکھو. یہ جتنے آسمانی ادیان ہیں بنیادی طور پہ، جتنے خدائی نظام ہیں، وہ سب امن کی، آشتی کی، انسانیت کی بات کرتے ہیں. یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو قتل و غارت ہے، یہ اصلا اس کا کسی دین سے، کسی مذہب سے، کسی مسلک سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا.
بہت شکریہ راشد صاحب. چلتے ہیں نئی دہلی اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار جناب شکیل شمسی صاحب. شکیل شمسی صاحب، السلام علیکم. شکیل شمسی صاحب، رہبر انقلاب اسلامی کے خط کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس خط کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں، بہت سارے اس کی جہتیں ہیں. آپ کی نظر میں اس کی سب سے اہم جہت کیا ہے، خاص طور پر اس تناظر میں کہ آپ نے یورپ کے نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے؟
دیکھیے، میں نے جو محسوس کیا وہ اس وقت جو خلیج ایک اسلام اور دوسری دنیا کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس خط کے ذریعے سے نہ تو انہوں نے ایران کے اسلامی انقلاب کے بارے میں گفتگو کی ہے، نہ اپنے عقائد کا اظہار کیا، بلکہ جس پورے زمانے سے، جس ظلم و ستم سے یہ دنیا گزر رہی ہے، اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ وہ اصل اسلام سمجھنے کی کوشش کریں اور اسلام کے نام پر جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان سے اپنے کو الگ ہٹائیں. جتنی بہترین طریقے سے وہ سمجھا سکتے تھے لوگوں کو، انہوں نے یہ بات کہی ہے اور مشورہ دیا ہے جو ان کا آخر میں ہے کہ اسلام سے دوری اختیار نہ کریں، لوگ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے قریب آنے کی کوشش کریں، جو ایک رہبر اسلامی ہی کر سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو ان کی حیثیت ہماری نظر میں ہے یا آپ کی نظر میں ہے، وہ ان کی حیثیت عرب جو یورپ کے عیسائی ہیں یا ان کی نظر میں، تو وہ ایک اسلامی رہنما ہے، ایک مسلمان لیڈر ہیں اور ایک اہم ترین ملک کے سب سے بڑے رہنما کا جن کو درجہ حاصل ہے وہ ہیں، اور ان کی طرف سے جب کوئی پیغام جاتا ہے تو اس کی نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ابھی جو پوری ایک تصویر بنا دی گئی ہے یورپ کی سڑکوں پر، اس میں مسلمان کا چہرہ دیکھ کر لوگ ڈرنے لگے ہیں، ڈرایا گیا ہے ان کو، ایک خوف کی طرح لگتا ہے کہ جیسے اس کے ہاتھ میں یا اس کے پشت پر کہیں بندوق ہوگی، یہ کہیں گن نہ لیے ہو، یہ سوسائڈ بامبر نہ ہو، یہ ایک ایسا پورا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے صرف تھوڑے سے لوگوں کو مار کر۔ تو ایسے ماحول میں اگر ہمارے بچے وہاں کے اوپر امن کے پیغام تقسیم کریں گے، اگر ہمارے بچے اس خط کو لے کر جائیں اور لوگوں کو بتائیں، مسلمان بچے جائیں اور بتائیں کہ نہیں اسلام یہ ہے اور اسلام خود ظلم و ستم کا کتنا شکار رہا ہے، تو یقینی طور پر ایک اس کا مثبت اثر پڑے گا اور لوگوں کی یہ سمجھنا ہوگا، سمجھنا شروع کریں گے کہ ان کی لڑائی اسلام سے نہیں ہے بلکہ چند بہکے ہوئے دہشت گردوں سے۔ جو اس پورے خط میں مجھے جس بات نے بہت زیادہ اسٹرائک کیا، وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ فرمایا، جس کی طرف لوگوں کی توجہ بالکل نہیں تھی، کہ جو یورپ کے لوگ آ رہے ہیں مسلم ممالک میں، ایک ایک دو دو مہینے رہتے ہیں، تین تین مہینے رہتے ہیں، ان کے ساتھ جہادی جو سو کال جہادی کہلاتے ہیں جبکہ وہ دہشت گرد ہیں، ان کے ساتھ وقت بتاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اتنے پکے مسلمان ہو جاتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور اپنے ملک میں لوگوں کو تحتیق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرف اشارہ بہت ضروری تھا، یہ بتانے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ پوری ایک جو سازش شیلے یورپ نے چلائی ہے، اپنے نوجوانوں کو بہکا کر آسانی کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، ان کو آنے دیا، ہزاروں کی تعداد میں فرانس کے لوگ آ گئے، یورپ کے لوگ آ گئے، دوسرے ممالک کے لوگ آ گئے، امریکہ کے لوگ آ گئے، کہاں کہاں سے نہیں پہنچے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیریا میں اور عراق میں کہاں کہاں کی لوگ نہیں، شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو کہ جہاں کے لوگ نہ ہو، بدنصیبی سے ہمارے ملک سے بھی ایک درجن کے قریب یا چھ سات لوگ جا چکے ہیں وہاں پر، جن کو الگ الگ اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں 29 لوگ گئے ہندوستان سے۔ تو یہ ایک جو سلسلہ چلایا گیا پوری دنیا میں، اس کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری تھا کہ کس طریقے سے بہکانے کی فیکٹریاں لگائی گئی ہیں اسلام کے نام پر، بہکانے کی فیکٹریاں پر۔ آپ دیکھیے کہ بوکو حرام کی وہ عورت جو نائجیریا میں بیٹھی ہے، وہ وائٹ ویڈو، جہادی جان، یہ کون لوگ ہیں سب؟ کس نے ان کو پیدا کر کے بھیج دیا ہمارے بیچ میں؟ اور کس طریقے سے، اور اس کا سلسلہ ابھی سے نہیں شروع ہوا، طالبان کے زمانے میں ایڈم یحییٰ کے بارے میں سب جانتے کہ وہ یہودی تھا پہلے اور کس طریقے سے اس نے اسلام قبول کیا اور پھر کس طریقے سے وہ ٹاپ رینک القاعدہ میں پہنچ گیا۔ تو اس طرف اشارہ کر کے رہبر انقلاب نے ایک بہت بڑی بات کی طرف بتایا لوگوں کو کہ یہ یقینی طور پر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پلانٹ کیا جا رہا ہے، پلانٹ کر کے وہ آتے ہیں، کچھ دن رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے کو پکا مسلمان بتانے کے لیے جا کے لوگوں کا خون بہانے لگتے ہیں، اپنے ہی ہم وطنوں کا خون بہانے لگتے ہیں۔ اس میں ٹیپ کا بن گئی ہے کہ اس میں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ وہ یہ ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ضروری چیز تھی جس کی طرف لوگوں کا ذہن جانا چاہیے تھا، ان کی طرف متوجہ کیا جانا چاہیے تھا لوگوں کو، اور انہوں نے کیا، اس کو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا پیغام جو ہے صرف یورپ اور امریکہ کے نوجوانوں کے نام نہ ہو بلکہ ساری دنیا کے نوجوانوں تک پہنچایا جانا چاہیے، کیونکہ آج ساری دنیا کے نوجوان جو ہیں وہ اسلام کو لے کر طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں بھی کیا حالت ہے، یہاں پر لوگوں کو کس طریقے سے بہکایا جا رہا ہے، کس طریقے سے دہشت گردی کی سلسلے میں لے کر دہشت گردی کے نام پر اسلام کے خلاف پوری راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ پوری جو اور کس طریقے سے، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ہندوستان میں بھی صہیونی لابی سرگرم ہے کہ جو چاہتی ہے کہ اسلام کی شبی جو ہے اس کو خراب کرے، اور اس پہ اپنی طرف سے وہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان بدنام ہو۔ تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے کا پیغام انہیں نے دے کر، ابھی جنوری میں اس سے پہلے پیغام گیا تھا اور اب یہ آیا ہے پیغام، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری تھا اس وقت، کیونکہ اس وقت پورے یورپ کا دل دکھا ہوا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خالی فرانس کے لوگ نہیں، 240 روسیوں کو کیوں بھول جاتے ہیں لوگ، وہ 224 جو ہوا میں بکھر گئے جن کے جسم و اعضا، کیا خطا کی تھی ان لوگوں نے؟ یہ 130 تو وہاں مارے گئے، سڑکوں پر مارے گئے جن کے عزیز ان کی لاشیں دیکھ سکے، وہاں پر جن کی لاشیں بھی شناخت نہیں ہو سکی، جن کا ڈی این اے کے علاوہ کوئی ٹیسٹ نہ ہو سکا، ان کے بھی تو لوگوں کے غم ہیں، وہ بھی تو یورپ اور کہاں کہاں ان کے عزیز رہتے ہیں دنیا میں، تو ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، 130 فرانس کے بارے میں. لیکن جو رہبر انقلاب کا یہ پیغام گیا ہے، اگر اس کو ساری دنیا میں منتشر کیا جائے گا تو بات تو پھیلے گی. اور انہوں نے بالکل بہت بہت واضح اور مستحکم انداز میں اسلام کی بات کہی.
ناظرین، شکیل شمسی صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، چلتے ہیں کراچی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار جناب خرم زکی صاحب. خرم زکی صاحب، السلام علیکم. جی خرم زکی صاحب، رہبر انقلاب اسلامی نے یورپی نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو خاص طور پر جو انہوں نے اشارہ کیا ہے وہ مغرب میں اسلاموفوبیا اور اسلام بیزاری کی جو ایک منصوبہ بند مہم چلائی جا رہی ہے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آپ نے ان کو خالص اور براہ راست اسلام کو شناخت کرنے کی دعوت دی ہے، یعنی براہ راست دعوت دی. انہوں نے کہا کہ آپ کسی واسطے، کسی مذہب، کسی سیکٹ، کسی فرقے کے توسط سے اسلام کو نہ پہچانیں بلکہ براہ راست اسلام کی شناخت حاصل کرنے کی کوشش کریں. آپ کے خیال میں رہبر انقلاب اسلامی کی اس دعوت کا اثر کیا ہے، اور آپ نے یہ براہ راست شناخت کی جو دعوت دی ہے یورپی نوجوانوں کو، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟
دیکھیں جی، یہ دوسرا خط ہے جو اس حوالے سے لکھا گیا ہے جس میں براہ راست یورپ اور امریکہ کے نوجوانوں کو مخاطب کیا گیا ہے. اس سے پہلے اسی سال کے آغاز میں جنوری میں پہلا خط لکھا گیا تھا، اور اتفاق کی بات ہے کہ دونوں خطوط کا جو پس منظر ہے وہ فرانس میں ہونے والے حملے ہیں. پچھلی دفعہ جنوری میں جب فرینچ میگزین چارلی ہیبڈو پر حملہ ہوا تھا جس میں 20-22 کے قریب لوگ جاں بحق ہوئے تھے، اس وقت پہلا خط لکھا گیا تھا، اور پھر اب جب دوبارہ پیرس میں ہم حملے ہوئے مختلف جگہوں پر جس میں بے شمار لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں، اس کے بعد دوسرا خط لکھا گیا ہے. تو پہلا خط کا جو عنوان تھا اس وقت بھی اسی جانب دعوت دی گئی تھی کہ ایک سازش کے تحت ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ لیا جا رہا ہے کہ مغرب میں جو وہاں کا نوجوان ہے اس کو اسلام کی ایک خوفناک اور بھیانک تصویر دکھائی جائے جس کے بعد وہ اسلام سے دور ہو جائے. اور یہ سلسلہ اگر آپ غور کریں تو اس کا آغاز جو ہے وہ سوویت یونین کے ڈس انٹیگریشن کے بعد سے ہو گیا ہے. تو یعنی جب سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تو مغربی جو ملٹری اسٹریٹجسٹ تھے انہوں نے ایک ان کو سوویت یونین اور کمیونزم کے ایک متبادل کے طور پہ ایک اور نظریہ چاہیے تھا جس کو وہ اپنی عوام کے سامنے پیش کر سکیں اور جس سے اپنی عوام کو خوفزدہ کر سکیں اور ان کو دکھا سکیں کہ یہ خطرے کے طور پہ ہمارے سروں پر مسلط ہے. اس سے پہلے وہ کمیونزم کے بارے میں ان کی روش یہی تھی کہ کمیونزم ایک نظریے کے طور پر ان کے نظام کے ان کے ممالک کی دفاع، ان کی سلامتی، ان کے امن کے لیے خطرہ ہے. سوویت یونین کے خاتمے کے بعد انہوں نے یہی رول اسلام کو دیا، اور اس حوالے سے انہوں نے ان گروپس کو ہی استعمال کیا جن کی وہ سپورٹ کرتے رہتے سوویت یونین کے خلاف. اور میرا اشارہ وہ جو تکفیری، وہابی اور دیوبندی دہشت گرد گروہ ہیں، القاعدہ ہے اور طالبان ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بے نصرہ، داعش وغیرہ وغیرہ، یہ سارے گروہ، بوکو حرام، یہ وہی گروہ تھے جن کو اسی یورپ نے، انہی حکومتوں نے، یورپی حکومتوں نے، اسی امریکہ نے یو ایس ایس آر کے خلاف استعمال کیا تھا افغانستان میں. اس حوالے سے جو ہلری کلنٹن ہے ان کا بیان ریکارڈ پر ہے جہاں وہ تسلیم کرتی ہیں کہ ہم نے جو سعودی عرب کے وہابی برانڈ آف اسلام کو سپورٹ کیا، ان کو فنڈ کیا، ان کو تیار کیا. تو انہی لوگوں کو انہوں نے بعد میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا، اور یہی گروپ جن کی ابھی تک شام میں، عراق میں پشت پناہی کرتے آ رہے ہیں، انہی سے ایسے کام کروا رہے ہیں جس سے جو یورپ کا جو نوجوان ہے وہ اسلام سے خوفزدہ ہو جائے، اس کے دل میں ایک ڈر پیدا ہو جائے، تاکہ جو اسلام ایک آلٹرنیٹو دیتا ہے بطور ایک نظام کے، وہ اس حوالے سے اسلام کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، تیار نہ ہو. جب پہلا خط لکھا گیا تھا تو اس وقت اس کا مضمون یہی تھا کہ آپ خود اسٹڈی کریں جو اسلام کا اسلام کے جو فنڈامنٹل سورسز ہیں قرآن جو سب کی ایکسس میں آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے, اس کو پڑھیں, اس کو دیکھیں, بجائے اس کے کہ کسی خاص سیکٹ کی, کسی خاص پرسپیکٹو سے اس کی ریڈنگ کریں, کسی خاص اسکول آف تھاٹ سے اس کی ریڈنگ کریں, خود انڈیپینڈنٹ ریڈنگ کریں اور خود اس کے مصادر تک پہنچیں اور سمجھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے, اور پھر اس کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ ججمنٹ دیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ میری جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو لازمی نہیں کہ آپ قبول کریں, آپ خود پڑھیں, ٹیکسٹ کو پڑھیں اور اس کے بعد اپنا ایک اس حوالے سے کوئی رائے قائم کریں, بجائے اس کے کہ آپ وہ رائے قائم کریں جو کہ مغربی میڈیا اس وقت آپ کے آگے جو اسلام کی تصویر کو پورٹری کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کے بجائے, بلکہ آپ کی ایک انڈیپینڈنٹ ریڈنگ ہونی چاہیے. اس وقت اس دوسرے خط میں انہوں نے ایک اگلا قدم اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ اب آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں جن سے آپ بھی متاثر ہیں اور اس سے ہم آپ سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, اور آپ غور کریں کہ ان گروپس کو کون فنڈ کرتا آ رہا ہے, اور یہ جو اچھے ٹیررسٹ اور برے ٹیررسٹ کی جو اصطلاح ہے, گڈ ٹیررسٹ اور بیڈ ٹیررسٹ کی, یہ کون لوگ ہیں جو کہ یہ ان اصطلاحات کو سامنے لا رہے ہیں. یعنی ایک دہشت گرد اگر مغربی ممالک کے مفاد میں کام کرتا ہے تو بھلے وہ دہشت گردی کرتا ہے لیکن اس کو گڈ ٹیررسٹ کا نام دیا جاتا ہے, جیسا کہ اس وقت جبہ نصرہ کو, القاعدہ کو, جس کے خلاف آپ امریکہ گزشتہ 15 سال سے نام نہاد ایک جنگ لڑتا آ رہا ہے, آج وہی ٹیررسٹ, وہی دہشت گرد گروہ ان کو ماڈریٹ ٹیررسٹ کے نام پہ پیش کیا جا رہا ہے سیریا میں اور عراق میں. تو انہوں نے اس جو دوہرا معیار ہے مغربی حکومتوں کا اور مغربی میڈیا کا, اس کی جانب متوجہ کیا ہے, اور پھر انہوں نے اس جو جن چیزوں کا بہانہ بنایا جاتا ہے دہشت گردی کرتے وقت یا جو جن کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے, ان وجوہات کی جانب بھی مغربی نوجوان کو متوجہ کیا ہے اور بتایا کہ کس طرح سے فلسطینی عوام جس دہشت گردی کا آپ ایک دن کے لیے شکار ہوتے ہیں, اس دہشت گردی کا وہ پچھلے 60 سالوں سے شکار ہیں. وہاں پہ جو صہیونی افواج ہیں, اسرائیلی افواج ہیں, وہ دن رات یہی مظالم ڈھا رہی ہیں, اور پھر اسرائیل کے, فلسطین کے علاوہ جو مسلمان ممالک ہیں, افغانستان ہے, عراق ہے, جہاں پہ جو امریکی کی افواج ہیں, نیٹو افواج ہیں, وہ یہی مظالم پچھلے 15-20 سالوں سے ان ملکوں کے عوام پر ڈھا رہی ہیں, اور پھر ان گروپس کو جن کو ان کو آپ کی حکومتوں نے کریٹ کیا, جن میں طالبان ہے, جن میں القاعدہ ہے, جن میں جبہ نصرہ ہے, جن کو آپ فنڈ کرتے رہے, سپورٹ کرتے رہے داعش کو, یہ مسلمان ممالک کے عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, پاکستان ہے, عراق ہے, افغانستان ہے, شام ہے, لیبیا ہے, یہ کیا ہے بوکو حرام, یہ لیبیا میں کس نے آ کے ان دہشت گرد گروہوں کو لیبیا کے عوام پر مسلط کیا, کیا یہی مغربی حکومتیں, یہی فرانس کی حکومت نہیں تھی جو وہاں پر معمر قذافی کی حکومت کا تختہ لٹنے کے لیے ان دہشت گرد گروہوں کو استعمال کرتی رہی, یہی یورپی حکومتیں تھیں جو وہاں پہ ان ایکسٹریمسٹ فورسز کو سپورٹ کرتی رہی. تو وہ متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی غلط ہے, لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے.
صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا,
شکار آپ سے زیادہ طویل عرصے سے اور بڑے پیمانے پر مسلمان ممالک ہیں. تو جس طرح سے پچھلی دفعہ ان کے خط کو ریسیو کیا گیا اور خود یورپی ممالک اور وہاں کی جو انٹلیکچوئلس ہیں ان کے لیے ایک ڈیفرنٹ بات تھی, مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی پازیٹیولی ریسیو کیا.
بہت بہت شکریہ خرم زکی صاحب آپ کا. راشد صاحب, جیسا کہ خرم زکی صاحب نے بھی اشارہ کیا اور رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اپنے خط میں اس پہ خاص تاکید کی ہے, وہ ہے اسلام کے اخلاقی پیغامات, اور ساتھ ہی یہ اشارہ کیا ہے کہ جو اسلام جو ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہو, اس کے دامن سے, اس کی کوک سے داعش جیسا کوڑا, جو لفظ استعمال کیا رہبر نے, وہ کیسے باہر آ سکتا ہے. اور آپ نے اس کے لیے ایک جو لمحہ فکریہ جو لوگوں کے لیے دیا ہے, خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پیغام ہے اور نان مسلم کمیونٹیز کے لیے تو ہے ہی, کہ اگر یہ ہماری یعنی عقیدے کا قصور ہوتا تو اسلام کے اس وقت میں کہ جب سامراجی طاقتیں یہاں پر موجود نہیں تھیں, اس وقت میں بھی اسلام کے دامن سے ایسا کوئی گروپ وجود میں آتا, تو ذرا اس کی تھوڑی سی ایک وضاحت آپ کیجیے.
نہیں دیکھیں, یہ تو رہبر کے اس خط میں بھی اور آپ کے دہلی کے اور کراچی کے اسٹوڈیو سے بھی یہ بات تو سامنے آئی ہے کہ یہ جو گروپ تخلیق کیے گئے ہیں بنیادی طور پہ اسلام کے خلاف, اسلام کے خوبصورت پرامن چہرے کو ایک متشدد چہرہ بنا کے پیش کرنے کے لیے, اس کے لیے کئی مقاصد ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف مثلا افغانستان میں استعمال کرنے کے لیے، یا مثلا فرض کریں عراق کے اندر یا داعش کی صورت میں القاعدہ، کئی اہداف لے کے وہ ان کو لے رہے ہیں. کہیں پہ یہی گروپس جو ہیں وہ اسرائیل اور فلسطین کے ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، کہیں پہ اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، کہیں پہ یورپ کے اندر اسلام کی طرف بڑھتی ہوئی جو ایک اسلام کی مقبولیت ہے اس کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اسلامی تعلیمات دیکھیں، اسلامی تعلیمات کے جو منابع ہیں، جو منبع ہے، جو بیس ہے، وہاں پہ اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ تو خود آپ نے بھی جس طرح وہ معروف اشارہ کیا ہے کہ جو دین مذہب جس کی تعلیمات ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتے ہوں، وہ نظریہ کہاں پہ آپ کو طالبان میں نظر آئے گا، وہ کہاں پہ القاعدہ میں نظر آئے گا، وہ کہاں پہ داعش میں نظر آئے گا، کہاں پہ بوکو حرام میں نظر آئے گا، کہ جو قتل کرنا جو ہے وہ اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں. یعنی بالکل برعکس ہے. یعنی ایک ایسا اسلام کہ جس کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک دہشت گرد آ جائے. جس اسلام کے جو مشخصات ہیں نا، مثلاً اب ایک داڑھی ایک اسلام کے ایک مثلاً پہچان ہے، فرض کریں اس کا نام ہی ذہن میں آتا ہے کہ اس داڑھی کے پیچھے ایک بم ہوگا. مثلاً ایک مقدس آدمی نماز مسجد جانے والے کو فوراً اس کو دہشت گرد اور خود بمبار اور یہ سمجھا جائے گا. یہ ایک باقاعدہ سازش ہے. اس میں دیکھیں ادیان میں بہت زیادہ تعریفیں کی گئی ہیں، یعنی ایک صرف اسلام میں نہیں ہے، یہودیت میں بھی ہوئی ہے، عیسائیت میں بھی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے ایک خاص استعماری مقاصد تھے جنہوں نے یہودیت کے اندر کیا اور زائنسٹ گروپ کو لے کے آئے، جنہوں نے عیسائیت کے اندر لے کے آئے اور اپنے اپنے مختلف اس کو تقسیم کیا. اسی طرح اسلام کے اندر، چونکہ اسلام کے اندر ہر دور میں، چونکہ آخری پیغام ہے نا، اس کے اندر آخر کائنات نے اس پیغام کے ذریعے سے ہی کسی عروج تک پہنچنا ہے، لہذا جتنی شیطانی قوتیں ہوں گی نا وہ ان رحمانی قوتوں کے مقابلے میں آئیں گی. اس رحمانی قوت کے مقابلے میں اب ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ جنگ کریں، آپ آئیں اپنے دوسرے اس کے عنوان سے روبرو ایک جنگ ہے. ایک جنگ یہ کہ آپ اندر سے، جب آپ اندر سے جنگ کرتے ہیں، مثلا اس وقت عالم اسلام کو سب سے بڑی مشکل یہ ہے، اس کو بیرونی اس کو اندر سے کھوکھلا کیا جا رہا ہے، اس کے اپنے عقائد کو مشکوک بنایا جا رہا ہے. یعنی ایک نوجوان کے ذہن میں جب یہ تاثر بھر دیا جائے کہ صحیح اسلام یا صحیح مسلمان وہ ہے کہ جو جا کے 10 بندوں کو قتل کر لے، جو اپنے آپ کو اڑا دے جا کے مسجد میں، یعنی جس کے لیے تمام تر مقدسات، جس کے سامنے تمام تر انسانی تقاضے، ان کو اتنا گھٹیا بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ معصوم بچوں کو قتل کرنے سے پرہیز نہیں کرتا، وہ خواتین پہ رحم نہیں کرتا، وہ بوڑھوں پہ رحم نہیں کرتا، وہ مسجد میں بم بلاسٹ کرتا ہے، وہ امام بارگاہ میں بم بلاسٹ کرے گا، وہ عوامی جگہوں پہ جہاں کا جس کا کسی کے بارے میں کہا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ کسی مسلک کے لوگ ہوں گے، وہاں پہ جا کے. یعنی بنیادی طور پہ اس شیطانی گروہ کے پیچھے آپ کہیں یا اس شیطانی فکر کے پیچھے مختلف اس کے اعلیٰکار ہیں. اس وقت جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اسلام کے اس عظیم پیغام کو نقصان پہنچانے کے لیے جو شیطانی روش اپنائی گئی ہے، وہ اسلام کے اندر، اسلام کے نام پر، اسلام کے اسی چہرے کے ساتھ اسلام کو اندر سے کھوکھلا کیا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ سیاسی بھی اس کے اہداف ہیں، اس کے نظریاتی اہداف بھی ہیں، اس کے سماجی اہداف بھی ہیں، اس کے ثقافتی اہداف بھی ہیں، یہ سارے اہداف ہیں. یعنی ہم اس کو یہ نہیں صرف کہہ سکتے کہ یہ کسی زمین کا مسئلہ ہے، نہیں، اس میں نظریات کا مسئلہ ہے، وہ نظریہ کہ کل جس نے پوری انسانیت کو لیڈ کرنے اس کو مشکوک بنا دیا جائے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو آئندہ کی جو انسانیت کی طرف اور انسانیت کی بہتری کی جو تحریکیں چلیں گی، ان کو پہلے اپنے آپ کو، اپنے نظریات کو منوانا پڑے گا. یعنی آپ کے نظریات کو مشکوک بنایا جا رہا ہے.
بہت شکریہ. چلتے ہیں نئی دہلی اسٹوڈیو، جناب شکیل شمسی صاحب. شکیل شمسی صاحب، رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے اس خط میں ایک خاص طور پر جو اشارہ کیا ہے، وہ ایک تو مغربی ثقافتی یلغار کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا ہے کہ شاید ہی کوئی دنیا کے اندر ہوگا باشعور انسان کے جو داعش جیسے گروہوں کی تاسیس اور قیام میں امریکہ اور مغربی ملکوں کے کردار سے واقف نہ ہو. اور ساتھ ہی ایک جو اہم بات کہی ہے، وہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اس جیسے جو گروپ ہیں، وہ جو امریکہ اور یورپی ممالک نے دیگر تہذیبوں کو نابود کرنے کے لیے جو تحریکیں چلا رکھی ہیں اور مختلف ثقافتوں کو کہ جو بے ہنگم ملاپ ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے، اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں ہمارے ناظرین کے لیے.
دیکھیے یہ تو بات معلوم ہے کہ چاہے وہ طالبان ہوں، چاہے القاعدہ ہوں، چاہے وہ ISIS ہو، چاہے النصرہ ہو، سب کو اسلحہ دینے والے، مالی امداد کرنے والے، ٹریننگ دینے والے وہ تو امریکن ہیں یا یورپین ممالک کے لوگ تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن جو سب سے عمدہ بات رہبر انقلاب نے کہی ہے وہ بازگشت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ بات جو تھی وہ بہت مجھے اسٹرائک کیا اس بات نے، انہوں نے کہا کہ ظلم جو ہے وہ ظالم کی دہلیز پر واپس آتا ہے. یہ چیز جو ہے بالکل صحیح ثابت ہوئی ہے، اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جن ظالموں کی پرورش کی انہی ظالموں نے ان کو ذلیل بھی کیا، ان کو مالی نقصان بھی پہنچایا، ان کو اقتصادی نقصان بھی، ان کو جانی نقصان بھی پہنچایا. تو یہ جو اس وقت بات انہی نے فرمائی ہے وہ قابل قدر، اور سارے یورپ والے لوگوں کو سمجھنا چاہیے اس بارے میں کہ جب جب وہ ان کی حمایت کریں گے اور کس طریقے سے حمایت کر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے آپ. آپ نے ابھی تک پچھلے جب تک عراق پر حملہ نہیں کیا تھا اس سے پہلے تک یہ سب کے سب مجاہدین تھے. وہ تو مجاہدین سے ایک دم دہشت گرد اس وقت بنے کہ جب انہوں نے امریکی مفادات پر حملے کرنا شروع کر دیے، جب انہوں نے عیسائیوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا اور دوسری قوموں کو بھی، ورنہ جب تک وہ شام میں اپنی منمانی کر رہے تھے، مداروں کو گرا رہے تھے، درگاہوں کو توڑ رہے تھے، ایک مخصوص فرقے کے اوپر ظلم ڈھا رہے تھے، اس وقت تک وہ مجاہد تھے، مجاہدین کے طریقے سے لڑ رہے تھے، سارے یورپ کے لوگ جو تھے ان کی امداد پر مار رہے تھے. لیکن جب ظلم پلٹ کر ان کے دروازے پر پہنچا تو ان کو معلوم ہوا کہ حقیقت کیا ہے، سانپ کو دودھ پلانے کا انجام کیا ہوتا ہے، اور اسی کی طرف خامنے صاحب نے اشارہ کیا. اور مجھے یقین ہے کہ لوگ، ساری دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہوگی کہ ان کا اشارہ جو ہے بالکل صحیح تھا، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے، فطری عمل ہے یہ، کہ جس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا ہے. اور بہرحال ان لوگوں کے بنانے میں اس کا خود اقرار کر چکے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ انہی لوگوں نے کس طریقے سے ان کو بنایا ہے، ان کو سجایا، ان کو سنوارا، ان کو اسلحے دیے اور ان کو بھیجا ہے اور ان کی پرورش کی ہے پوری طریقے سے. میں ترکی گیا تھا، میں نے ترکی میں خود دیکھا کہ کس طریقے سے کھلے عام لوگ وہاں سے سرحدیں پار پار کر کر کے جاتے تھے، وہ ترکی کو بھگتنا پڑا کہ نہیں بھگتنا پڑا، اس میں وہیں ترکی میں بلاسٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو یہ تو ایک پورا فطری عمل ہے کہ جو ہوتا ہے اور وہ ہوگا، اور اس کی طرف انہیں اشارہ کیا. مجھے یقین ہے کہ یہ جو خط ہے اس خط کی بہت دور رس اثرات نکلیں گے، اور لوگوں کے خاص طور سے اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے لوگوں میں ایک نئی بیداری پیدا ہوگی، کیونکہ عالم اسلام کے درمیان جو دوریاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے، اور ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ظلم کو پناہ دے رہے ہیں یا ظالموں کو پناہ دے رہے ہیں، اور ظالموں کی جو لوگ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ شکیل شمسی صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے، راشد نقوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور کراچی اسٹوڈیو سے میں جناب خرم زکی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اس گفتگو میں شریک ہوئے، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اگلے پروگراموں میں بھی ہم رہبر انقلاب اسلامی کے اس خط کا جائزہ لیتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اپنے میزبان عظیم سزواری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.